بدھ 15 فروری کے سیربین کے ساتھ شمال جعفری کا آداب. پاکستان کے مختلف علاقوں میں شدت پسندوں کے تازہ حملے، 6 ہلاک، متعدد زخمی.
یہ ایک الرٹ تھا حکومت کے لیے، ایک بالکل وارننگ تھی کہ یہ حملے شروع ہونے والے ہیں اور وہ شروع ہو گئے ہیں.
تفصیل ذرا دیر بعد. پہلے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے مومد ایجنسی کے حکام کے مطابق غلنئی میں ہونے والے خودکش حملے میں کم سے کم 3 خاصہ داروں سمیت 5 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں. پشاور سے رفت اللہ اورکزئی.
مومند ایجنسی کے پولیٹیکل تحصیلدار عصمت اللہ وزیر نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ حملہ آج صبح ایجنسی کے صدر مقام غلنئی میں واقع ایجنسی ہیڈ کوارٹر کے مرکزی گیٹ پر ہوا. انہوں نے بتایا کہ 2 مبینہ خودکش حملہ آور ہیڈ کوارٹر کے احاطے میں واقع سرکاری دفاتر کی جانب جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس دوران وہاں گیٹ پر موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی. عصمت اللہ وزیر کے مطابق اس دوران ایک حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جبکہ دوسرے کو سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. ہلاک ہونے والوں میں 3 سیکیورٹی اہلکار، سرکاری اسکول کے استاد اور 1 راہگیر شامل ہیں.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں آج حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کے نزدیک ایک سرکاری گاڑی کو نشانہ بنایا گیا اور خودکش دھماکے میں 1 شخص ہلاک جبکہ 3 خواتین سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. سی سی پی او پشاور طاہر خان کا کہنا ہے کہ خودکش حملہور نے اپنی موٹر سائیکل گاڑی سے ٹکرا کے دھماکہ کیا.
یہ خودکش حملہ آور تھا جس کا سر اور اس کی ٹانگیں بھی جو ہے وہ بھی برامد ہو گئی ہیں، اور جو انیشل انالیسس ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اندازاً 15 کلو کے قریب ہائی ایکسپلوسیو اس میں استعمال ہوا تھا. کیجوئلٹی جو ہے وہ اس میں ایک جو ہے وہ ڈرائیور شہید ہوئے، ایک یہ خودکش ہلاک ہوا ہے اور 4 لوگ جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں. ان کا جوڈیشری کے ساتھ ان کا تعلق ہے جو 4 زخمی ہیں.
وزیراعظم پاکستان کی سربراہی میں آج وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والے اعلی سطح کے اجلاس میں ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں وزیر داخلہ چودھری نثار، وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. اجلاس میں حالیہ دہشت گردی کی کارروائیوں کی مذمت کی گئی اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ان کے نظریات سمیت ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسلام آباد میں اغوان مشن کے نائب کو طلب کر کے کلعدم شدت پسند تنظیم جماعت الاحرار کی افغانستان میں موجود پناہ گاہوں سے پاکستان کی سرزمین پہ ہونے والے حملوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق گزشتہ روز منگل کو ایڈیشنل سیکرٹری برائے اقوام متحدہ اور یورپی کمیشن نے اغوان مشن کے نائب سید عبد الناصر یوسفی کو طلب کیا اور اغوان سفارتکار سے مطالبہ کیا کہ افغانستان اپنی سرزمین دہشت گردوں اور ان کی پناہ گاہوں، مالی معاونت کرنے والوں اور سہولت کاروں کو ختم کرنے کے لیے فوری کارروائی کرے. اس کے علاوہ اغوان مشن کے نائب سربراہ سے دہشت گرد حملوں اور اس سے متعلقہ معلومات کا تبادلہ بھی کیا گیا. فلسطین کی جانب سے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سامنے والی اس حیرت انگیز تجویز پر شدید تنقید کی گئی ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والا امن معاہدہ ضروری نہیں کہ 2 ریاستی حل کی صورت میں ہو. فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے حنان اشروی کہتی ہیں کہ یہ تجویز سمجھ سے بالاتر ہے. مصر میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ سب کچھ 2 ریاستی حل کے امکانات کو تحفظ دینے کے لیے ہونا چاہیے. ماضی میں مشرق وسطی میں امن کے لیے واشنگٹن کی پالیسی بھی محفوظ اسرائیل کے ساتھ ساتھ فلسطینی ریاست کی رہی ہے. تاہم اب وائٹ ہاؤس کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کا حل کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. خیال رہے کہ یہ بات اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات سے قبل کی گئی ہے. امریکہ کی حکمراں جماعت ریپبلکن پارٹی کے نمایاں اراکین نے بھی قومی سلامتی کے لیے صدر ٹرمپ کے سابق مشیر مائیکل فلن کے روسی حکام سے رابطوں کی وسیع تحقیقات کے مطالبے کی حمایت کی ہے. تفصیلات عابد حسین سے.
مائیکل فلن نے پیر کو اس دعوے کے بعد اپنے عہدے سے استعفی دے دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری اور اپنی تعیناتی سے قبل امریکی پابندیوں کے بارے میں روسی سفیر سے بات چیت کی تھی. یہ معاملات اس وقت طول پکڑنے لگے جب نیویارک ٹائمز نے یہ خبر شائع کی کہ فون ریکارڈ اور انٹرسپٹ کی جانے والی فون کال سے پتہ چلا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی ٹیم کے بعض ارکان اور صدر کے دوسرے ساتھیوں نے انتخاب سے 1 سال قبل روسی انٹیلیجنس کے سینئر اہلکاروں سے بار بار رابطے کیے تھے. منگل کو وائٹ ہاؤس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنرل فلن کی روسی سفیر کے ساتھ فون پر بات چیت کے معاملے کا کئی ہفتوں سے علم تھا.
یورپی یونین کی انسانی حقوق کی تنظیم کونسل آف یورپ نے ترکی کو متنبع کیا ہے کہ وہ بہت خطرناک سمجھا رہا ہے۔ تنظیم نے ترکی کی حکومت پر زور ڈالا ہے کہ وہ انصاف کے نظام کو آزاد کرے۔ کونسل آف یورپ کی جانب سے جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ترکی میں بہت سے لوگوں کو عدالتی ہراس کا سامنا ہے۔ دوسری جانب ترکی کی حکومت کا کہنا ہے کہ یورپی یونین ملک میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں اور ناکام بغاوت جیسی صورتحال کو مد نظر نہیں رکھ رہی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سلامتی مشیر مائیکل فلن کے روسی سفیر سے رابطوں پر استعفے کے بعد حکمران ریپبلکن پارٹی کے سینئر اراکین نے بھی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل ذرا دیر بعد۔ پہلے چلتے ہیں آج کے بڑے موضوع کی جانب۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں شدت پسندوں کے حملوں کی تازہ لہر جاری ہے۔ آج قبائلی علاقے محمد ایجنسی اور پشاور میں شدت پسندی کے دو واقعات میں تین اہلکاروں سمیت چھ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پشاور میں ججوں کو لے جانے والی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ حکام کے مطابق دونوں حملے خودکش تھے۔ جنوبی وزیرستان میں بھی ایک سرچ آپریشن کے دوران ایک سیکیورٹی اہلکار کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ۔
محمد ایجنسی کے پولیٹیکل تحصیلدار عصمت اللہ وزیر نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ حملہ آج صبح ایجنسی کے صدر مقام غلنے میں واقع ایجنسی ہیڈ کوارٹر کے مرکزی گیٹ پر ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ دو مبینہ خودکش حملہ آور ہیڈ کوارٹر کے احاطے میں واقع سرکاری دفاتر کی جانب جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس دوران وہاں گیٹ پر موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ عصمت اللہ وزیر کے مطابق اس دوران ایک حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا جبکہ دوسری کو سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ ادھر پاکستان فوج کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کو افغانستان سے محمد ایجنسی میں خودکش حملہوروں کے داخل ہونے کی اطلاع تھی۔ دریاسنا محمد ایجنسی سے متصل خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں بھی ایک خودکش حملہور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہور کو سرچ آپریشن کے دوران گھیرے میں لیا گیا تھا جس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دریاسنا خیبر پختونخوا کی دارالحکومت پشاور میں ججز کی ایک گاڑی کو مبینہ خودکش حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ آج دوپہر کے وقت پشاور کے پوش علاقے حیات آباد میں پیش آیا۔ زخمیوں میں عدلیہ کے خواتین افسران بھی شامل ہیں۔ پشاور پولیس کے سربراہ طاہر خان نے جائے وقوع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یہ اب سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے 3:30 کے قریب کچھ ججز صاحبان جو تھے وہ ہائس میں، سرکاری ہائس میں جا رہے تھے، اور جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں یہیں پہ پیچھے یہ چوک کے اوپر ایک موٹر سائیکل جو ہے وہ گاڑی کے ساتھ ٹکرائی ہے۔ یہ خودکش حملہور تھا جس کا سر اور اس کی ٹانگیں بھی جو ہے وہ بھی برآمد ہو گئی ہیں، اور جو انیشل انالیسس ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اندازاً 15 کلو کے قریب ہائی ایکسپلوسیو اس میں استعمال ہوا تھا۔
ادھر اس حملے کی ذمہ داری بھی کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے قبول کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ادھر پاکستان میں شدت پسندی کے واقعات میں اچانک اضافے پر بات کرتے ہوئے دفاعی امور کی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد کا کہنا ہے کہ سرحد پار افغانستان میں جب بھی پاکستان مخالف تنظیموں کے خلاف کاروائیاں تیز ہوتی ہیں تو اس کا رد عمل سرحد کے اس پار بھی ظاہر ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان بھر میں گزشتہ چند دنوں سے دہشت گرد حملوں میں تیزی آ رہی ہے جس میں اب تک درجنوں سیکیورٹی اہلکار اور عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ رفت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
شدت پسند تنظیموں کے حملوں میں اچانک اضافے کی وجہ آخر ہے کیا؟ سیکیورٹی اداروں کے دعووں کے باوجود کیا یہ تنظیمیں دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں، یا پھر ان کی کمر کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی، یا اب سیکیورٹی ادارے چوکس نہیں رہے؟ یہ سوال رکھے میں نے سیکیورٹی امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی کے سامنے۔
معلومات تو تھی لیکن شاید کوئی اسپیسیفک معلومات نہیں تھی کہ یہ ٹارگٹ ہوگا اس شہر میں، اس علاقے میں، لیکن ایک عمومی بات کی گئی تھی، اور میرے خیال میں یہ ایک الرٹ تھا حکومت کے لیے، ایک بالکل وارننگ تھی کہ یہ حملے شروع ہونے والے ہیں اور وہ شروع ہو گئے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ ہمارے جو مختلف ادارے ہیں جن کا کام عوام کو تحفظ دینا ہے, وہ شاید صحیح تیاری نہیں کر سکے اور وہ عوام کو تحفظ نہیں دے سکے.
صحیح. سر یہ کچھ بتائیے گا جماعت الاحرار کے بارے میں, یہ گروہ کیا تحریک طالبان پاکستان کا حصہ ہے, کیا یہ سپلنٹر گروپ ہے, کیا اب انہوں نے دوبارہ اتحاد کر لیا ہے, یہ گروہ ہے کیا؟
دیکھیں جماعت الاحرار جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کا حصہ تھی اور یہ علیحدہ ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی ایک نئی تنظیم بنائی ہے. کچھ عرصے کے لیے انہوں نے دولت اسلامیہ یعنی داعش سے بھی الحاق کیا تھا, پھر اس کو ختم کر دیا تھا. اس کے سربراہ جو ہیں وہ عبد الولی ہیں, جو جن کا ایک اور نام عمر خالد خراسانی بھی ہے, اور یہ مومن ایجنسی کے رہنے والے ہیں, اور اس کے جو ترجمان ہیں احسان اللہ احسان, تو وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ یہ حملہ انہوں نے کیا ہے. آج بھی جو یہ دو حملے مومن ایجنسی میں ہوئے اور اس سے پہلے لاہور میں جو حملہ ہوا, تو اس سے پہلے کوئٹہ میں بھی حملے ہوئے تھے, ان کی ذمہ داری اکثر یہ تنظیم قبول کرتی ہے. اور اس کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ افغانستان میں ہیں اور وہیں سے یہ اکثر ٹیلی فون بھی کرتے ہیں اور حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. تو جو یہاں پہ تحریک طالبان پاکستان میں جو اختلافات پیدا ہوئے, جو مولانا فضل اللہ اس کے سربراہ تھے, اس میں جو دراڑیں آئی ہیں, تو اس میں میرے خیال میں ابھی دو تنظیمیں زیادہ مضبوط ہیں, ایک تو تحریک طالبان پاکستان جو مرکزی تنظیم ہے, اور ایک جو اس کا یہ دھڑا ہے جو سپلنٹر گروپ ہے جماعت الاحرار, کیونکہ اکثر حملوں کی ذمہ داری یہ لوگ قبول کرتے ہیں.
صحیح. سر جنوبی وزیرستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ چند روز میں متعدد واقعات ہوئے ہیں. اس علاقے کو تو فوج نے کلیئر کروا لیا ہوا تھا اور بڑی تعداد میں اب بھی یہاں فوج موجود ہے, تو پھر یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں اور یہ کیا اشارہ ہے؟
اب ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے, کوئی گاؤں نہیں ہے جو کہ ان تنظیموں کے قبضے میں ہو. پہلے تو پورے کے پورے قبائلی علاقے ان کے قابو میں تھے اور سوات کے اوپر بھی ان کا کنٹرول تھا. تو پھر 2009 کے بعد خاص طور پر جب بڑی فوجی کاروائی سوات میں ہوئی, پھر یہ جنوبی وزیرستان میں ہوئی, تو یہ لوگ اکثر افغانستان فرار ہو گئے. لیکن یہاں پر اب بھی ان کے حامی موجود ہیں, سہولت کار بھی ہیں, اور یہ ان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ حملے کر سکتے ہیں. بارڈر ویسے بھی کوئی اتنا محفوظ نہیں ہے, آنا جانا ان کا بالکل آسان ہے. حالانکہ پاکستان کی حکومت نے تورخم اور چمن جو سرکاری آپ سمجھ لیں کہ آنے جانے کے راستے ہیں, وہاں پہ کچھ بارڈر مینجمنٹ کی ہے, کچھ اقدامات کیے, لیکن وہ ناکافی ہیں کیونکہ صحیح. اور بھی کئی راستے ہیں آنے جانے کے.
صحیح. اور آخری سوال سر, جماعت الاحرار ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے, ایسا کیوں ہے؟
جی لگتا یہ ہے کہ جو پنجاب میں کام کرنے والی تنظیمیں ہیں, خاص طور پہ لشکر جنگوی العالمی ہے یا لشکر جنگوی کی جو مین سٹریم تنظیم ہے یا باقی لوگ ہیں, تو ان سے ان کے رابطے ہیں, یہ مل کر کاروائیاں کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل ایک حملے کی ذمہ داری ایک دو تین چار تنظیمیں کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کا کوئی اشتراکی ایک ان کا یہ سارا منصوبہ تھا, انہوں نے مل کر کاروائی کی, یا پھر یہ ہے کہ ہر ایک تنظیم چاہتی ہے کہ وہ اپنی کارکردگی بڑھ چڑھ کر پیش کرے. لیکن اس طرح کے حملے جو ہوتے ہیں اس میں کافی پلاننگ ہوتی ہے, اور یہ اکیلے میرے خیال میں ایک تنظیم کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی خودکش حملہ آور جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے, کوئی بارود, کوئی ٹھہرنے کی جگہ, کوئی ٹرانسپورٹ. تو میرے خیال میں یہ اکثر کاروائیاں جو ہیں وہ مشترکہ کاروائیاں ہوتی ہیں.
یہ تھے تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسف سعید. اور اب کچھ ذکر لاہور کا, جہاں چیرنگ کراس پر ہونے والے دھماکے کے بعد سیکیورٹی کو ایک مرتبہ پھر بڑھا دیا گیا ہے, لیکن شہر میں فضا ابھی بھی سوگ اور خوف میں ڈوبی ہوئی ہے. حملے کے وقت چیرنگ کراس پر ایک احتجاجی مظاہرہ ہو رہا تھا, جس کی کوریج کے لیے وہاں میڈیا کے نمائندے بڑی تعداد میں موجود تھے. انہی میں ایک آج نیوز کے فوٹو جرنلسٹ اون علی جعفری بھی تھے, جنہوں نے اپنی ڈی ایس این جی وین کی اوٹ لے کر جان بچائی, لیکن وہ دھماکے میں زخمی ہوئے. اون نے بی بی سی کے وقاص انور سے بات چیت کی اور دھماکے کے بعد کی صورتحال بتائی.
गाड़ी में से बस उतरा ही हूँ, उतर के मैंने सिगरेट ऐसे मुंह में लगाया और माचिस को मैंने ऐसे चलाया, तो वो जो दिल्ली के अंदर मैं आग देख रहा था वो धमाके के साथ थी, मैं ऐसे पलटा हूँ तो वही आग मैंने अपने पीछे लगी देखी, तो मैं तो समझा शायद मैंने कुछ दिल्ली यानी कि मैंने जलाई है, तो मैं ऐसे एकदम से परेशान हुआ कि किधर से इतनी आवाज आई है, वो जो आग मेरी आंख में जो तीली की थी वही मैंने ऐसे मोड़ा तो वो पीछे भी आग नहीं लगी, तो मेरे लिए बड़ा एक अजीब सा था। उसके बाद मैं मेरे बिल्कुल हवास भागता हो गया, मैं एकदम से खो गया मैं, फिर एक डेढ़ मिनट लगा मुझे वापस आते हुए सारा कुछ रियलिटी पता चलते हुए कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, क्या हुआ है यहाँ पर। और पहला ध्यान मेरा यही था कि इसको कवरेज किस तरह देनी है, मैंने DSNG देखी, DSNG टोटल खराब हो चुकी हुई थी, फिर मैंने अपना स्टील कैमरा देखा तो कैमरा भी बिल्कुल टूट चुका हुआ था, फिर मैं उसी तरह ही बूटेड मैंने अपना देखा, खून निकलते हुए हाथ लगाया मैंने तो मुझे महसूस हुआ खून मैंने देखा, लेकिन मैं ये समझ चुका हुआ था कि मैं कुछ थोड़ी देर निकाल सकता हूँ तो मैं वो मोमेंट्स कैप्चर कर लूँ। फिर वहां से मैंने अब गाड़ी में से अपना दूसरा कैमरा निकाला और मैं उसी तरह ही चला गया शूट करने के।
ये थे लाहौर में जख्मी होने वाले कैमरामैन ऑन अली, जो कि BBC के वकास अनवर से बात कर रहे थे। इसी हवाले से मैंने बात की लाहौर में BBC की नामा निगार हिना सईद से और उनसे मालूम किया कि क्या चेरिंग क्रॉस धमाके के बाद लाहौर में अब क्या सूरत हाल है और क्या कार्रवाई की जा रही है।
जी शुमाइला, धमाके के बाद से काफ़ी डिफरेंट लेवल्स पे पुलिस ने मीटिंग्स की हैं और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात अभी तक निकल कर आई है वो ये कि कोम्बिंग ऑपरेशन की इजाज़त दे दी गई है पंजाब में। ISPR ने ये कंफर्म किया है कि पंजाब में कोम्बिंग ऑपरेशन की मंजूरी खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने मंगल की शब लाहौर में एक अस्करी क्यादत की अहम मीटिंग में दी और इस मीटिंग में DG रेंजर्स पंजाब, कोर कमांडर लाहौर समेत अहम पुलिस अफसरान मौजूद थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस ऑपरेशन में पंजाब हुकूमत को भी एतमाद में लेने को कहा है और उन्होंने ये हिदायत भी जारी की है कि कलदम तंजीमें जो नाम बदलकर पंजाब में दोबारा मुतहरिक हो गई हैं उनके खिलाफ भी क्रैक डाउन किया जाए। उसके अलावा सूबाई लेवल पर जो हमने पता किया है, हमें ये पता चला है कि सूबाई इंटेलिजेंस सेंटर ने पंजाब होम डिपार्टमेंट को एक खत लिखा है जिसमें ये हिदायत दी गई है कि पंजाब के तमाम बड़े शहरों में सिक्योरिटी सख्त कर दी जाए, क्योंकि ये इत्तला सामने आ रही है कि लाहौर तर्ज के खुदकुश धमाके जो हैं वो इन बाकी शहरों में भी किए जा सकते हैं। तो हमारी बात हुई थी DIG लाहौर के PRO हमाद रजा साहब से, उन्होंने हमें ये बताया कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो है सर्च ऑपरेशन जारी हैं और जो है मुश्तबा अफराद को पकड़ा भी गया है, उनसे तफ्तीश भी जारी है, लेकिन अभी तक कुछ कॉन्क्रीट सामने नहीं आया। वो ये भी ख्याल रख रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस में जो है किसी भी किस्म की ट्रैफिक जैम ना हो, कोई बड़ा इस किस्म का इवेंट ना हो जब तक कि उन्हें क्लियरेंस नहीं मिल जाती है।
सही हिना, तो जो चेरिंग क्रॉस धमाका हुआ है इसकी तहकीकात में क्या अभी तक कोई पेशरफ्त हो सकी है?
जी, कल के रोज़ जो है FIR दर्ज हुई है इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के थाने में, जिसमें यह कहा गया है कि चार अफराद इस धमाके में मुलव्वस थे, उनमें से तीन फरार हो गए और एक भागकर जो है हजूम में गया और उसने खुद को उड़ा लिया। उसके अलावा जो मुबैना सुसाइड बॉम्बर है उसके जिस्म के आज़ा जो है वो DNA के लिए भिजवा दिए गए हैं। तहकीकाती टीम ने शवाहिद इकट्ठे करके जो जाए वकूआ है उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। उसके अलावा एक अहम पेशरफ जो हुई है वो CCTV कैमरों के फुटेज के जरिए हुई है, जिसमें बम्बार और हैंडलर दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, किस तरह वो हाई कोर्ट से चलते हुए पंजाब असेंबली की तरफ आए और वजीर कानून राना सनाउल्ला ने कहा है कि जो बॉम्बर है उसकी एज तकरीबन 17 से 18 साल के दरमियान है, जबकि जो हैंडलर है वह 30 से 35 साल के लगभग दिखाई देता है। तो इस वक्त जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और जो है खाके तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो बाकी तीन अफराद हैं उनके जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है उसके हिसाब से।
जमातुल इरार ने एक तस्वीर भी जारी की थी, अभी तक उसकी कोई कॉन्फर्मेशन वगैरह किसी तरह से हो सकी है सरकारी सतह पर कहीं?
जी, वो कह रहे हैं कि जो है उसको मिलाने की कोशिश की जा रही है CCTV कैमरे की जो फुटेज मिली है उसमें जो आइडेंटिफाई हुआ है खुदकुश बम्बार उसके साथ, और काफी हद तक उसमें मासलत देखी जा रही है, लेकिन अभी तक हमें वेरिफिकेशन नहीं आई। जब वो मुकम्मल खाके बना लेंगे उन दोनों अफराद के जो फुटेज में देखे जा सकते हैं उसके बाद कुछ पता चलेगा।
ये थी BBC की नामा निगार हिना सईद। और अब हम आपको लाहौर से लिए चलते हैं बेल्जियम, जहां अमरीका के नए सेक्रेटरी दिफा जेम्स मैटिस ने पहली मर्तबा नेटो मुल्कों के वज़राए दिफा से मुलाकात की। वज़राए दिफा के इस इजलास से पहले नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग का कहना था कि अमरीकी सदर ट्रंप ने उन्हें नेटो की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। याद रहे कि सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान नेटो को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। जेम्स मैटिस ने इजलास के बाद नेटो को बैनुल बरयासमी ताल्लुकात की बुनियाद करार दिया। نیٹو اتحاد ہے کیا اور یورپ اور امریکہ کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ پوچھا میں نے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ڈاکٹر احسان احراری سے۔
نیٹو اتحاد جو ہے ایک الائنس ہے جو 1948-49 میں قائم ہوئی تھی، اور یہ جو ہے اس میں 28 ممبر ہیں، ممبر اسٹیٹس ہیں یورپین اور امریکن، یونائٹیڈ اسٹیٹس اور کینیڈا۔ اس میں جو ہے یہ بہت ہی اہم الائنس تھی، کولڈ وار کے دوران میں اس کی کنٹینمنٹ پالیسی جو تھی اس نے رشیا کو، سوویت یونین کو اس وقت جو کنٹین کیا تھا، جس کو اس کے کنٹرول کو محدود کر دیا تھا ایسٹرن یورپ تک۔ پوسٹ کولڈ وار ایرا میں جو ہے امریکہ کے لیے نیٹو بہت اہم تھا، اور نیٹو جو ہے نیٹو الائنس بن گیا ایک بہت ہی اہم سورس آف کانفلکٹ رشیا اور یونائٹیڈ اسٹیٹس کے درمیان۔ رشیا کا یہ اسٹینڈ تھا کہ چونکہ کولڈ وار ختم ہو چکی ہے، سوویت یونین ختم ہو گیا، نیٹو کو بھی ڈیزالو کر دینا چاہیے۔ امریکہ نے اس پوائنٹ سے انکار کر دیا، اور نیٹو امریکہ کے لیے بہت ہی اہم رہا۔ بلکہ جب وارسا پیکٹ نیشنز جو سوویت الائنس تھی اینٹی نیٹو، جب وہ ڈیزالو ہوئی تو اس کے بہت سے ممبرز نیٹو کے ممبر بن گئے۔
تو میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہیں، انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران نیٹو پہ کافی تنقید کی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟
دو یا تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو نیٹو کے ممبرز نے یہ طے کیا تھا کہ ہر ممبر 2% اپنی جی ڈی پی کو انویسٹ کرے گا، وہ نہیں کر رہا، صرف 28 میں سے 5 ممالک کر رہے ہیں اس میں، اور ٹرمپ نے اس کو بہت ہی سخت کریٹیزم کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ لاپ سائڈ جو ہے انویسٹمنٹ ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ نیٹو ممبر جو ہے فری رائڈرز بنے ہوئے ہیں، انہیں پھکٹ میں جو ہے رائڈ کر رہے ہیں، یہ اپنی جی ڈی پی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو انویسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کا یہ موقف ہے کہ ہم کو رشیا سے کلوز ریلیشن چاہیے، اور ہم رشیا کو جو ہے اپنا دشمن نہیں سمجھتے ہیں، نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی اہم وجہ اختلاف کی بن گئی۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ نیٹو عراق میں جب موصل میں جنگ ختم ہو جائے، تو نیٹو چاہتے ہیں کہ یورپ عراق میں جو ہے حصہ لے اور امریکہ کی مدد کرے۔ تو اس میں جو ہے نیٹو کے ممبر بہت گھبرا رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ عراق میں جو ہے حصہ لیں، اور جو ہے وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، اس لیے خصوصاً ریفیوجی جو جا رہے ہیں عراق کے اور سیریا کے یورپ، اس کی وجہ سے بھی بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔
سر، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ جب ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران نیٹو کے حوالے سے کچھ بیانات دیے، تو ہم نے دیکھا کہ یورپ میں جو تھی وہ بہت تشویش ہو گئی تھی اس حوالے سے۔ یورپ کے لیے نیٹو اتنا اہم کیوں ہے، اور یہ اہم کیوں ہے کہ امریکہ نیٹو کو سپورٹ کرتا رہے؟
دیکھیے، امریکہ بہت ہی اہم ملک ہے، امریکہ نے تو قائم کیا نیٹو کو، امریکہ کی صدارت ہمیشہ بہت ہی تاریخی طور پر صدارت بہت اہم رہی، اور نیٹو یورپ چاہتا ہے کہ امریکہ کی جو پچھلا جو اہمیت جو تھی اس کو قائم رہے۔ امریکہ تیار ہے اس کے لیے، امریکہ تیار ہے کہ ہم اہم رول پلے کریں گے، مگر امریکہ یہ اصرار ہے کہ نیٹو
یورپ کو سر کیا انٹرسٹ ہے؟ یورپ کیوں اتنا چاہتا تھا کہ امریکہ کی انوالومنٹ رہے اور یہ چلتا رہے اتحاد؟
جغرافیکلی نیٹو رشیا سے قریب ہے نا، تو گھبراتے ہیں رشیا کی، پوٹن کی پالیسی سے گھبراتے ہیں۔ جو پوٹن نے جو ملٹری آپریشن جو شروع کیے ہیں یوکرین میں، پوٹن نے جو ہے وہاں پہ جو ایک پورشن ہڑپ کر لیا یوکرین کا، تو جو ہے اس کی وجہ سے بھی گھبرائے ہوئے ہیں وہ لوگ۔ اور پوٹن جو ہے آئی این ایف ٹریٹی، جو انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر ویپن ٹریٹی، بہت ہی تاریخی ٹریٹی تھا امریکہ اور سوویت یونین کے دوران میں، اس کے وائلیشن کر رہا ہے، اس سے بھی گھبرائے ہوئے ہیں وہ لوگ۔ تو ان جنرل جو ہے یورپ بہت گھبرایا ہوا ہے پوٹن سے اور رشیا کی پالیسی سے، اور رشیا کو یورپ کو امریکہ کی بہت سخت ضرورت ہے، امریکہ کی صدارت کی، امریکہ کی لیڈرشپ کی، اور اسی لیے تمام چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اپنے یورپ کو یقین دلائے کہ نیٹو ہمارے لیے اہم ہے، نیٹو آبسولیٹ نہیں ہے جسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چند دن پہلے کہا تھا۔ یہ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے یورپ گھبرایا ہوا ہے بہت۔
یہ تھے بین الاقوامی امور کے ماہر احسان احراری. آج بھارت کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹ ڈالے گئے. ان انتخابات کی کوریج بھی پروگرام کا حصہ ہے جو آپ سن سکیں گے کچھ دیر بعد. سیربین ابھی جاری ہے.
رول ساؤنڈ کیمرا ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
دام کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
یا پران جلیبی معشوق فریبی خیال ہے تیرا دیوانا بھائیوا بھائیوا.
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبید ملک.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل سکینڈل میں معطل ہونے والے دو پاکستانی کرکٹرز شرجیل خان اور خالد لطیف کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. جرم ثابت ہونے پر انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جا سکتی ہے.
وہ دو کھلاڑیوں کو آج موقع دیا جا رہا ہے کہ اپنا موقف سامنے لائیں اور ہماری اینٹی کرپشن کے جو لیڈر ہیں کرن اعظم ان سے بیٹھ کے آج بات ہو رہی. یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں کو ہم اکیوز کر رہے ہیں سسپینڈ کر ان کو موقع دیا جائے.
پاکستان سپر لیگ میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز شارجہ میں مد مقابل ہوں گے. پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کو کولمبو میں ہونے والے ویمن ورلڈ کپ کوالیفائرز میچ کے دوسرے راؤنڈ میں سری لنکا کی خواتین ٹیم نے 3 وکٹوں سے ہرا دیا ہے. سری لنکا کی خواتین نے 213 رنز کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر 48th over میں حاصل کر لیا. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر کھیل محمود خان نے پاکستان کی جانب سے سابق اسکواش چیمپئن قمر زمان کے ساتھ 10 کروڑ کی لاگت سے بین الاقوامی معیار کے مطابق تعمیر ہونے والے اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کیا. اس اسپورٹس کمپلیکس کو قیوم اسپورٹس کمپلیکس کا نام دیا گیا ہے. لندن رواں سال 7 جون سے شروع ہونے والے خواتین کے سائیکلنگ ٹور کا میزبان ہوگا. 5 سٹیجز پر مشتمل اس ایونٹ میں دنیا کی 15 ٹاپ ٹیمز حصہ لیں گی. فٹ بال کلب بارسلونا کے کوچ لوئس اینریک چیمپئنز لیگ میں فٹ بال کلب پیرس سن ژرمان کے ہاتھوں 4-0 سے شکست پر انتہائی غصے میں آ گئے اور ٹی وی رپورٹر سے الجھ پڑے. اس شکست نے پیرس سن ژرمان کو چیمپئنز لیگ میں پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر پہنچا دیا ہے اور بارسلونا 10 سالوں میں پہلی بار چیمپئنز لیگ سے باہر ہونے کے قریب ہے. چیمپئنز لیگ میں آج 2 میچز کھیلے جا رہے ہیں. ٹاپ ٹیم آرسنل کا مقابلہ بائرن میونخ سے ہوگا اور ریال میڈرڈ کی ٹیم نیپولی سے مد مقابل ہوگی.
کھیل کی خبریں پیش کی عبید ملک نے. پنجاب بھر میں نئے ڈرگ ایکٹ کے خلاف کیمسٹ کی ہڑتال جاری ہے. اس کی تفصیل کچھ دیر بعد. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے نادیہ سلیمان سے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور اور قبائلی علاقے مومت ایجنسی میں شدت پسندی کے 2 مختلف واقعات میں 3 اہلکاروں سمیت کم از کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسلام آباد میں اقوام مشن کے نائب کو طلب کر کے قلعدم شدت پسند تنظیم جماعت الاحرار کی افغانستان میں موجود پناہ گاہوں سے پاکستان کی سرزمین پر ہونے والے حملوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. فلسطین کی جانب سے ٹرمپ انتظامیہ کی اس حیرت انگیز تجویز پہ شدید تنقید کی گئی ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والا امن معاہدہ ضروری نہیں کہ 2 ریاستی حل کی صورت میں ہو. یورپی یونین کی بارڈر ایجنسی کے مطابق غیر قانونی طریقے سے یورپ میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں کی تعداد سن 2015 کے مقابلے میں سن 2016 میں 72% کم رہی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. صوبہ پنجاب کی حکومت نے حال میں ہی جعلی اور غیر معیاری دواؤں کی تیاری اور فروخت کی روک تھام کے لیے پنجاب ڈرگ ایکٹ میں ترامیم کی ہیں۔ ان ترامیم کے خلاف دوا ساز اداروں کی تنظیم پاکستان فارماسیوٹیکلز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن اور دوا فروش تنظیموں نے احتجاجاً 3 روز سے کام بند کیا ہوا ہے، جسے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تازہ صورتحال کیا ہے، سنیے اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
پاکستان کے صوبے پنجاب کے 1200 کے قریب رجسٹرڈ دوا ساز ادارے بند ہونے سے دوا سازی کا کام معطل ہے، جبکہ 60,000 میڈیکل اسٹورز میں سے زیادہ تر آج بند ہیں۔ گزشتہ 3 روز سے جاری اس احتجاج کی وجہ سے نہ صرف مریضوں کو دواؤں کے حصول میں مشکلات پیش آئیں، بلکہ جان بچانے والی ادویات کی مانگ بڑھ جانے کی وجہ سے بلیک ہونے کی شکایات بھی موصول ہوئی ہیں۔ لاہور کے بڑے اسپتالوں میں انتظامیہ نے جان بچانے والی ادویات کی ذخیرے میں کمی کے بارے میں بھی خبردار کر دیا ہے۔ دیگر صوبوں میں قائم دوا ساز اداروں نے اپنی مصنوعات کو پنجاب کی جانب جانے سے روک دیا ہے۔ پاکستان فارماسیوٹیکلز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے احتجاج میں ہول سیلرز اور کیمسٹ ایسوسی ایشن بھی شامل ہو گئی ہیں۔ حکومت پنجاب نے عوام کو غیر معیاری اور جعلی ادویات کی فراہمی کو روکنے کے لیے پنجاب ڈرگ ایکٹ 1976 میں ترامیم کی ہیں، اور ان ترامیم کی تشہیر آج ملک بھر کے بڑے اخبارات میں نمایاں اشتہارات کے ذریعے کی گئی ہے۔ ترامیم کے چیدہ نکات ناظر ظفر کی زبانی۔
ادویات کی تیاری کے مراحل کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور اس کام کے لیے کسی نجی ادارے کی خدمات بھی حاصل کی جا سکیں گی۔ وضع کیے گئے اصولوں کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں اور بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ ہربل یا نباتاتی ادویات سازی کے کام کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا۔ ادویات کی درج شدہ مقدار کے مطابق فروخت اور ان کی اسٹوریج کے نظام کا معیار اپنانا، دوا ساز اداروں کی ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی آف پاکستان سے لازمی اندراج، میڈیکل اسٹورز میں گندگی یا اسٹور کے مالک کی ڈرگ انسپیکٹر کے ساتھ لڑائی کو قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دیا گیا ہے اور اس پر 14 دن سے 1 سال قید کی سزا، تمام خلاف ورزیوں کو ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا ہے۔ ڈرگ کورٹ کے فیصلے کے خلاف صوبائی حکومت کو اپیل کا حق حاصل ہوگا۔ پنجاب بھر میں نئے ڈرگ لائسنس کے اجرا کو روک دیا گیا ہے۔ نگران ٹیم کسی بھی وقت متعلقہ اتھارٹی کو تجویز دے کر دوا سازی یا فروخت کی جگہ کا لائسنس منسوخ کرا سکتا ہے۔ ہر دوا ساز اور دوا فروش کی جگہ پر ہر وقت ایک ماہر فارماسسٹ موجود ہونا چاہیے۔
حکومت پنجاب کی جانب سے پنجاب ڈرگ ایکٹ 1976 میں ترامیم کو دوا ساز اداروں کی تنظیم پاکستان فارماسیوٹیکلز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی آف پاکستان ایکٹ 2012 سے متصادم قرار دیا ہے، اور اس کے خلاف احتجاجاً دوا سازی کا کام بند کر دیا ہے، جسے آج 3rd دن ہے۔ دوا سازوں کی ایکشن کمیٹی کے سربراہ حامد رضا نے اعتراضات سے آگاہ کیا۔
اب نئی جو امینڈمنٹ آئی ہے، نہ تو یہ وہ آرڈیننس 2015 کا، نہ یہ وہ ڈرافٹ ہے جو کہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ایگری ہوا تھا، بلکہ یہ کوئی نئی ہی ایک چیز ہے۔ جو ڈرگ انسپیکٹر کو اختیارات دیے ہیں وہ تو شاید ادارے کے مالک کو بھی نہیں ہے کہ آپ نے جھگڑے کو ڈیفائن نہیں کیا اور یہ کہہ دیا کہ ڈرگ انسپیکٹر سے جھگڑا کرنے پہ 14 دن سے لے کے 1 سال تک آپ کو جیل بھیجا جائے گا اور لاکھوں روپے جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ ریکال کے نظام کو متعارف کرائیں جو برٹش میں بھی رائج ہے، جو یو ایس میں بھی رائج ہے، اور دنیا کے ہر ترقی یافتہ ملک میں رائج ہے، کہ اگر ایک دوائی جن سٹینڈرڈز پہ بننی تھی اگر اس سے وہ تھوڑی آؤٹ آف اسپیک ہوئی ہے تو اس کا ریکال کا ایک نظام رائج ہے پوری دنیا میں، اور وہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوئی، کیا کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ تھا اس میں، اسٹوریج کنڈیشن غلط تھی، اور اس کے مطابق آگے پروسیڈنگ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اس کو ٹوٹل ایک کرمنل پروسیڈنگ بنا دیا گیا۔
پنجاب ڈرگ ایکٹ میں کی گئے ترامیم میں چند نکات ایسے بھی ہیں جن کی تفصیل بیان کی جانی چاہیے تھی، اور ان پر عمل درآمد کیسے کرایا جائے گا اس کی وضاحت کی جانی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہوئی۔ لاہور میں گزشتہ 12 سال سے صحت سے متعلق امور کے سینئر نامہ نگار زاہد چودھری نے بتایا،
جو نان جو ہے وہ رجسٹرڈ یونٹس ہیں جو انلیگل میڈیسن بنا رہے ہیں یا جعلی ادویات بنا رہے ہیں، ان کے لیے جو جرمانہ اور سزا رکھی گئی ہے وہی سزا اور جو جرمانہ ہے وہ لائسنسڈ یونٹس کے لیے جن کی کوئی دوائی سب سٹینڈرڈ ہوگی جو کہ یو ایس فارماکوپیا یا برٹش فارماکوپیا کے تحت بنتی ہے، تو اس کے اوپر بھی وہی سزا ہے جو جعلی دوا کے لیے ہے۔ تو اس کے اوپر وہ بہت زیادہ ایک پینک کریٹ ہوا ہے، نہ صرف مینوفیکچررز میں، کیمسٹ میں، فارماسسٹ میں، جس کی وجہ سے یہ تمام صورتحال پیدا ہوئی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کسی بھی میڈیکل اسٹور پر ہر وقت ایک فارماسسٹ کی موجودگی پر زور دینے کے بجائے اگر اس بات کو یقینی بنائے کہ کسی بھی اسٹور کے بارے میں شکایت موصول ہوئی تو جس فارماسسٹ کے نام پر اس اسٹور کا لائسنس ہے اس پر تاحیات پابندی لگا دی جائے گی، تو یہ معاملہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور اب انڈیا سے ایک خبر، جہاں سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹ ڈالے گئے۔ 7 مرحلوں میں ہونے والے یہ ریاستی انتخابات یہ طے کریں گے کہ وزیراعظم نریندر مودی کا سیاسی مستقبل کیسا ہوگا۔ یہ انتخابات کانگریس کے وجود کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ مودی خود انتخابی مہم کی قیادت کر رہے ہیں اور کانگریس اور اس کے اتحادیوں نے بھی اپنی پوری طاقت لگا رکھی ہے۔ انتخابات کے نتائج بھارت کی سیاست پر بہت گہرا اثر ڈالیں گے۔ ریاستی دارالحکومت لکھنؤ سے شکیل اختر کی رپورٹ۔
2014 میں آپ نے کمل کھلایا لیکن وہ وجے ابھی ادھوری ہے۔
یہ جو ہماری پارٹنرشپ بنی ہے اکھلیش اور میری، سماجوادی اور کانگریس کی، اور
انتخابی جلد سے ریلیاں اور نعرے، پورا اتر پردیش اس وقت انتخابی جنگ کا میدان بنا ہوا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی ریاست میں بی جے پی کی انتخابی مہم کی خود قیادت کر رہے ہیں۔ اتر پردیش کی 403 رکنی اسمبلی کے لیے ریاست میں 7 مرحلوں میں انتخاب ہو رہے ہیں۔ ریاستی اسمبلی کے لیے انتخابات آخر مودی کے لیے اتنا اہم کیوں ہیں؟ تجزیہ کار ویریندر ناتھ بھٹ کہتے ہیں،
یہ لڑائی ہر کانگریس ہو یا بی جے پی ہو، یہ 2019 کی لوک سبھا کی لڑائی کے پہلے کا سیمی فائنل ہے۔ لوک سبھا کے لڑائی کی بنیادی جو عبارت ہے اس چناؤ سے طے ہو جائے گی۔
بہت سے لوگ ان انتخابات کو وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت کے بارے میں ریفرنڈم سے تعبیر کر رہے ہیں، لیکن ہندوستان ٹائمز کی مدیر سنیتا ایرن کہتی ہیں کہ مودی حکومت کے لیے اس الیکشن کا جیتنا صرف 2019 کے پارلیمانی انتخابات کے لیے ضروری نہیں، یہ فوری طور پر بھی مودی حکومت پر اثر انداز ہوں گے۔
یو پی ہارنے کا مطلب ہے کہ آپ کی 2019 کی لڑائی کمزور ہوتی ہے، آپ کا راجیہ سبھا کی ممبرس جو آپ بڑھانا چاہتے ہیں جہاں سے کئی پالیسیز پاس ہوتی ہیں اس میں آپ کے نمبرز کا اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا، پریزیڈینشیل الیکشن جو کہ اسی سال ہونے ہیں اس میں بھی آپ کا نمائندہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کے لیے مودی جی کے لیے 2017 کا یو پی کا الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ 403 سیٹ بہت ہوتی ہیں، اگر آپ اس کا پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے دیکھیں یا راجیہ سبھا کے لیے دیکھیں، بہت ضروری ہے۔
مودی اپنی انتخابی مہم میں ترقی اور شفاف حکومت دینے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے کئی ساتھی ریاست کی مسلم آبادی والے علاقوں میں گوکشی، 3 طلاق، ہندوؤں کے انخلا اور یو پی میں کشمیر بنانے کی سازش جیسے نزاعی معاملوں کو اٹھا کر ووٹروں کو مذہبی خطوط پر تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سنیتا ایرن کہتی ہیں،
دیکھیں آج کے ہندوستان میں آپ خالی ہندوتو کے نعرے دے کے الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اب آپ، آج کا جو یوتھ ہے وہ مندر مسجد سے آگے بڑھ رہا ہے، وہ اپنے لیے ایک اچھا بھوشیہ دیکھ رہا ہے اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ مندر اور مسجد کی لڑائی میں میرا بھوشیہ نہیں بن رہا ہے۔
بی جے پی کے جلسوں میں کبھی کبھی پاکستان کے خلاف سرجیکل اسٹرائک اور سخت موقف اختیار کرنے کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ معروف تجزیہ کار شرد پردھان کہتے ہیں کہ اس سے انتخابی فائدہ ہوتا ہے۔
سرجیکل اسٹرائک ٹائپ کی چیزیں اگر ہوتی ہیں پاکستان کے خلاف تو ایک ماحول بلڈ ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس میں محض وہ لوگ نہیں ہیں جو ہندوتو اورینٹڈ لوگ ہیں، بی جے پی والے، آر ایس ایس والے، جو عام آدمی ہیں ان میں بھی اس کا ڈیفینیٹلی اثر ہوتا ہے، کیونکہ ایک وہ چلا، ایک جو انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ایک بہت چھوٹا طبقہ ہے جو ان چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے اور زیادہ اوپن مائنڈ سے دیکھتا ہے۔
پوری ریاست اس وقت ہر طرف انتخابی جلسے جلوسوں سے گونج رہی ہے۔ ایک طرف بی جے پی ہے تو دوسری جانب کانگریس نے وزیر اعلی اکھلیش یادو کی حکمراں جماعت سماجوادی پارٹی سے اتحاد کر لیا ہے۔ ریاست میں جیت اسے ملک کی سیاست میں واپس لا سکتی ہے، لیکن شکست اس کے لیے سیاسی طور پر تباہ کن ثابت ہوگی۔ ویریندر ناتھ بھٹ کہتے ہیں،
کانگریس کے لیے یہ وضو سے بھی زیادہ گمبھیر لڑائی ہے۔ اگر کانگریس کی لڑائی یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی سیٹیں جیتتی ہے، اس کے لیے لڑائی زیادہ بڑی یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے یو پی میں بی جے پی کو پاور میں آنے سے روکتی ہے۔
اتر پردیش کے انتخابات میں دلت رہنما مایاوتی کی جماعت بی ایس پی کے ساتھ مقابلہ سہ رخی ہے۔ بی ایس پی نے 403 میں سے تقریباً 100 سیٹیں مسلم امیدواروں کو دی ہیں۔ ابتدا میں ان کی پارٹی کافی پورے اعتماد لگ رہی تھی، لیکن کانگریس اور سماجوادی پارٹی میں اتحاد ہونے کے بعد بظاہر انتخابی توازن تبدیل ہو رہا ہے۔ اب یہ انتخاب بنیادی طور پر بی جے پی اور کانگریس سماجوادی اتحاد کے درمیان لگنے لگا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بی جے پی اگر اتر پردیش میں جیت گئی تو رام مندر کی تعمیر سے لے کر بھارت کی پاکستان پالیسی جیسے اہم سوالوں پر مودی حکومت کے موقف میں مزید سختی آئے گی۔ اتر پردیش کی تاریخ میں بہت کم ایسے انتخابات ہوں گے جو اتنی اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ یہاں بی جے پی، کانگریس، ایس پی، بی ایس پی، صرف ان جماعتوں کے سیاسی قسمت کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ انتخابات ملک کے سیاسی مستقبل کا رخ طے کریں گے۔ شکیل اختر، بی بی سی، لکھنؤ۔
اسی معاملے پر میں نے بات کی بی بی سی کے نامہ نگار سہیل حلیم سے، جن کا اپنا تعلق بھی اتر پردیش سے ہی ہے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ انتخابات اتنے اہم کیوں ہیں اور کیا یہ انڈیا کی سیاست کا رخ طے کر سکتے ہیں؟
شمالا، اگر یو پی ایک آزاد ملک ہوتا تو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچواں سب سے بڑا ملک ہوتا، صرف امریکہ، چین، باقی ہندوستان اور انڈونیشیا کی آبادی اس سے زیادہ ہوتی۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی آبادی برطانیہ، جرمنی اور فرانس کی مجموعی آبادی کے برابر ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دلی کا راستہ لکھنؤ سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ جو یو پی کنٹرول کرتا ہے اس کے لیے قومی سیاست کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پچھلے پارلیمانی انتخابات میں خود نریندر مودی نے بنارس سے الیکشن لڑا تھا، حالانکہ ان کا تعلق گجرات سے ہے، اور بی جے پی نے وہاں لوک سبھا کی 80 میں سے 73 سیٹیں جیتی تھیں۔ اس لیے یو پی کا الیکشن وفاقی حکومت کے پرفارمنس پر ایک منی ریفرنڈم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
انڈیا میں عام طور پر انتخابات میں مذہب اور ذات برادری کا بھی بہت عمل دخل رہتا ہے، اس مرتبہ کیا صورتحال ہے؟
دیکھیے شمالا، ہونا تو نہیں چاہیے، خاص طور پر اتر پردیش میں تو نہیں، کیونکہ اس کا شمار ملک کی سب سے غریب ریاستوں میں ہوتا ہے، لیکن وہاں ترقی کی بات کم ہی ہوتی ہے اور ذات برادری اور مذہب کی زیادہ۔ بی جے پی کو عام طور پر اس الزام کا سامنا رہتا ہے کہ وہ انتخابات سے پہلے مذہبی ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ووٹر مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہو جائیں۔ کانگریس اور سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی اس مرتبہ بھی یہی الزام لگا رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بی جے پی اس الزام سے انکار کرتی ہے۔ زیادہ تر لوگ مانتے ہیں کہ ریاست میں الیکشن ذات برادری اور مذہب کی بنیاد پر ہی ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انڈیا کی سپریم کورٹ نے اپنے ایک حالیہ فیصلے میں یہ بھی کہا تھا کہ سیاسی جماعتیں مذہب یا ذات برادری کے نام پر ووٹ نہیں مانگ سکتی، لیکن سیاستدان راستے نکال ہی لیتے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔
سہیل، یہ بتائیے کہ مسلمان ووٹروں کا بہت ذکر ہے ان انتخابات میں، ایسا کیوں ہے؟
دیکھیے شمالا، انڈیا کی آبادی 1.25 ارب سے زیادہ ہے، ہر 6 میں سے ایک ہندوستانی اتر پردیش میں رہتا ہے، اور اتر پردیش میں ہر 5 میں سے ایک شہری مسلمان ہے، یعنی ریاست کی آبادی کا پانچواں حصہ۔ ریاست کے 403 حلقوں میں سے تقریباً 150 ایسے ہیں جہاں مسلمان فیصلہ کن تعداد میں ہیں، 70 حلقوں میں 20 سے 30% کے درمیان، اور 70 میں 30% سے بھی زیادہ ان کی آبادی ہے، یعنی ان حلقوں میں اگر وہ متحد ہو کر ووٹ کریں تو اپنی پسند کے امیدوار کو جتوا سکتے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ ان کے ووٹ سماجوادی پارٹی، بہوجن سماج پارٹی اور کانگریس کے درمیان تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس مرتبہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی تو متحد ہو کر انتخابی میدان میں اتری ہیں، لیکن مسلمانوں کے سامنے دوسرا متبادل مایاوتی کی بہوجن سماج پارٹی بھی ہے، جس نے سب سے زیادہ مسلمان امیدواروں کو ٹکٹ دیے ہیں۔ مسلمان بی جے پی کی حمایت نہیں کرتے، یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن ان کی پسند ناپسند پر بی جے پی کی نگاہیں ٹکی رہیں گی، کیونکہ وہ جس کے بھی ساتھ جائیں گے بی جے پی کا مقابلہ اسی سے ہوگا۔
یہ تھے بی بی سی کے نامہ نگار سہیل حلیم۔ اور اب انڈیا سے ہی ایک اور خبر۔ انڈیا کے خلائی ادارے نے آج ایک ہی پرواز میں 104 مصنوعی سیارے خلا میں بھیج کر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ اب تک ایک بار میں سب سے زیادہ سیٹلائٹس بھیجنے کا عالمی ریکارڈ روس کے نام تھا، جس نے ایک وقت میں 37 مصنوعی سیارے کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجے تھے۔ جو 104 سیٹلائٹس آج خلا میں چھوڑے گئے، ان میں سے بیشتر دوسرے ملکوں کے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اربوں ڈالر کی مالیت والے سیٹلائٹس کے عالمی بازار میں انڈیا ایک اہم پلیئر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے صلاح الدین۔
5 4 3 2 1 0 + 1 2 3 4 5 6
انڈیا کے خلائی ادارے اسرو کا یہ راکٹ شری ہری کوٹا سے 104 مصنوعی سیاروں کو خلا میں لے کر گیا ہے۔ ایک ہی بار میں اتنی تعداد میں مصنوعی سیاروں کے خلا میں چھوڑنے کا یہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔ بدھ کے روز بھیجے جانے والے 104 مصنوعی سیاروں میں سے صرف 3 انڈیا کے ہیں، جبکہ باقی 101 سیٹلائٹس بیرونی ممالک کے ہیں۔ اس میں سے 96 سیٹلائٹس امریکہ کے ہیں، جبکہ باقی کا تعلق اسرائیل، قزاقستان، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ اور متحدہ عرب امارات سے ہے۔ اسرو کا کہنا ہے کہ وہ خلائی مشن کو مزید وسعت دینے کی کوشش میں ہے۔
وی آر لوکنگ ایٹ واٹ شڈ بی اور فیوچر مشن مارس ریکویری۔
ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ مستقبل کے ہمارے مشن کیا ہونے چاہیے، وہ مریخ کے بارے میں ہو یا وینس پر پہنچنے سے متعلق۔ اس کے لیے تحقیق کی ٹیم تشکیل دی گئی ہے، اور ہم اس بارے میں جلد ہی فیصلہ کریں گے کہ مارس 2 مشن کب شروع کیا جائے۔
صحافیوں سے بات چیت میں اسرو کے چیئرمین نے مہم پر ہونے والے اخراجات کی تفصیلات تو نہیں بتائیں، لیکن یہ واضح کیا کہ مشن کا نصف خرچ غیر ملکی سیٹلائٹس کو بھیجنے سے حاصل ہو رہا ہے۔
اس لانچ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تکنیکی سطح پر ہماری پوزیشن کیا ہے۔ خرچ کم کرنے کے لیے بھی کچھ نئے طریقوں پر غور ہو رہا ہے، ابھی ہمیں طویل سفر طے کرنا ہے۔
ایک اندازے کے مطابق اسرو کو غیر ملکی مصنوعی سیاروں کو خلا میں چھوڑنے سے 100 کروڑ سے بھی زیادہ کی آمدنی ہوئی ہے۔ گزشتہ برس بھی انڈیا نے ایک وقت میں 20 مصنوعی سیارے کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجے تھے۔ صلاح الدین، BBC، دلی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سلامتی مشیر مائیکل فلن کے روسی سفیر سے رابطے کے معاملے پر استعفے کے بعد خود حکمران ریپبلکن پارٹی کے سینئر اراکین نے بھی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ادھر روس نے مائیکل فلن کے استعفے کو امریکہ کا داخلی معاملہ قرار دے کر اس پر رائے دینے سے انکار کیا ہے۔ اس معاملے پر BBC کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر کی زبانی، آغاز ایک سوتی جھلک سے۔
یہ سوتی جھلک تھی مائیکل فلن کی، امریکہ کے 25th قومی سلامتی کے مشیر جو اپنے دفتر میں رہے صرف 24 دن۔ کسی سلامتی مشیر کے لیے دفتر میں یہ مختصر عرصہ امریکی تاریخ میں بطور ریکارڈ رقم ہوا ہے۔ جنرل مائیکل فلن پر صدر ٹرمپ کی حلف برداری سے قبل دسمبر میں روسی سفیر کے ساتھ روابط اور امریکی پابندیوں کے بارے میں بات کرنے کا الزام تھا، جس پر انہوں نے عہدے سے استعفی دے دیا۔ اس معاملے میں آزادانہ تحقیقات کے مطالبے پر ڈیموکریٹک رہنما تنقید کر رہے تھے، لیکن اب امریکہ کی حکمران جماعت ریپبلکن پارٹی کے نمایاں اراکین نے بھی مائیکل فلن کے روسی حکام سے رابطوں کی وسیع تحقیقات کے مطالبے کی حمایت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر نے منگل کو کہا کہ نگراں اٹارنی جنرل نے 26 جنوری کو وائٹ ہاؤس کو متنبع کیا تھا کہ مائیکل فلن روسی بلیک میل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شان اسپائسر کے مطابق صدر ٹرمپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ فلن کے عمل سے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔
There's nothing that the general did that was a violation of any sort.
جو کچھ جنرل نے کیا وہ کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں تھا۔ انہوں نے دو ممالک کے درمیان مشترک معاملات پر بات کی تو یہ کام اپنے دائرہ کار میں رہ کر کیا۔ صدر خوش تھے کہ وہ اپنے عہدے کی ذمہ داریوں کی تیاری کر رہے ہیں، دنیا بھر میں اپنے ہم منصبوں سے رابطہ کر کے۔ یہ سب صدر کے لیے ہرگز پریشان کن نہیں تھا۔ معاملہ سادہ اور صاف ہے، یہ اعتماد کا معاملہ ہے، اور جب ایک بار اعتماد کا معاملہ آیا تو بات ختم ہو گئی۔
کانگریس کے ڈیموکریٹک جماعت کے رکن جم ہائمز، جو ایوان کے مستقل انٹیلیجنس کمیٹی کے رکن بھی ہیں، نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کو کچھ سنجیدہ سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔
نقطہ یہ ہے کہ اگر وہ بالکل معصوم ہیں اور معاملہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے تو وائٹ ہاؤس زور و شور سے ریکارڈ کی ہوئی نقل جاری کرتا اور کانگریس سے اور مجھ جیسے لوگوں سے رابطے کرتا جو حساس نوعیت کی معلومات کی جانچ رکھتے ہیں، اور کہتا دیکھو اس میں کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر کچھ چھپانے کو ہے، کچھ پوشیدہ اور مضموم ہے، تو پھر وائٹ ہاؤس وہی کچھ کرے گا جو اب کر رہا ہے، یعنی یہ کہنا کہ کچھ ہوا ہی نہیں، آگے بڑھو آگے بڑھو۔
تحقیقات کے مطالبے میں اب ریپبلکن جماعت کے اراکین کی آواز بھی شامل ہو گئی ہے۔ سینٹ میں مسلح فوج کی کمیٹی کے سربراہ اور ریپبلکن رہنما جان مکین نے کہا ہے کہ جنرل فلن کا استعفی قومی سلامتی کے موجودہ نظام کی خرابی کے پریشان کن اشارے ہیں، جو روس کے متعلق صدر ٹرمپ کی منشا پر سوال اٹھاتے ہیں۔ سینیٹر روئے بلنٹ نے بھی صدر ٹرمپ اور روسی اہلکاروں کے درمیان مبینہ رابطوں کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ بعض تجزیہ کار اس معاملے کو ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں پاور اسٹرگل یا طاقت کی جنگ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ روس میں سابق برطانوی سفیر سر ٹونی برینٹن کہتے ہیں،
If you look at the process as it's happened in Washington,
واشنگٹن میں جس طرح معاملات پیش آئے ہیں، ابتدا میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو پرزور طریقے سے کہتے ہیں کہ وہ روس سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں، اور پھر لیکس کا ایک سلسلہ ہے جس کے دوران ٹرمپ اس سے پیچھے ہٹتے نظر آتے ہیں۔ واشنگٹن میں ضرور ایک کشمکش چل رہی ہے جس میں انتظامیہ کا کچھ حصہ نہیں چاہتا کہ روس کے ساتھ تعلقات میں برف پگھلے، اور جب ایسا مواد لیک کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کے لیے ایسا کرنا مشکل بنایا جائے۔
ادھر روسی حکومت کے ترجمان نے مائیکل فلن کے استعفے کو امریکہ کا داخلی معاملہ قرار دے کر اس پر رائے دینے سے انکار کیا ہے۔
BBC کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کیا نازش سفر نے۔ اور اب امریکہ سے ہی ایک اور خبر، جہاں اب سے کچھ دیر بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹرمپ کی ملاقات ہونے والی ہے. اس ملاقات کو امریکہ کی اسرائیل پالیسی اور مشرق وسطی میں امن کے قیام کے حوالے سے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے. اس وقت واشنگٹن سے ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے ہمارے ساتھ موجود ہیں. برجیش, یہودی بستیوں کی تعمیر کے معاملے پر بہت بیانات سامنے آتے رہے ہیں. آج ٹرمپ نیتن یاہو ملاقات ہو رہی ہے, تو کیا ایجنڈے پر یہ معاملہ حاوی رہے گا؟
ظاہر ہے یہ ایک بڑا معاملہ ہوگا. اندازہ ہے کہ فلسطینی زمین پر یہودی بستیوں کا معاملہ کافی اوپر ہوگا. پہلے ٹرمپ اس کے حق میں نظر آ رہے تھے. انہوں نے ڈیوڈ فریڈمین کو سفیر نامزد کیا جو یہودی بستیوں کے بڑے حمایتی ہیں, اور لیکن پچھلے دنوں انہوں نے یہ بیان دیا کہ انہیں لگتا ہے کہ نئی بستیاں امن بحال کرنے میں کارگر نہیں ہوں گی. تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا سیٹلمنٹس پر ٹرمپ کے رخ میں تبدیلی آ رہی ہے. ساتھ ہی ایران کے ساتھ ہوئے جوہری سمجھوتے نے نیتن یاہو کو اوباما کے ساتھ بالکل ٹکراؤ کے راستے پر کھڑا کر دیا تھا. ٹرمپ بھی اس کے خلاف لگاتار بیان دیتے رہے ہیں. تو اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس پر کیا رخ ہوتا ہے. اندازہ ہے کہ نیتن یاہو سیریا میں ایران کے کردار کو بھی بات چیت کا موضوع بنائیں گے. اقوام متحدہ میں جو اسرائیل کے خلاف ریزولوشن پاس ہوا تھا وہ بھی ایجنڈا پر رہنے کا امکان ہے. اور ظاہر ہے فلسطینیوں کے ساتھ امن کی کوششیں اور ٹو اسٹیٹ سولوشن پر تو بات ہوگی ہی.
صحیح. برجیش, وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے بیان دیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن معاہدہ شاید دو ریاستی حل کی شکل میں نہ ہو سکے, تو کیا یہ بیان امریکہ کی روایتی پالیسی کے برعکس نہیں؟
دیکھیں, کئی دہائیوں سے جیسا کہ آپ جانتی ہیں امریکہ کی پوزیشن رہی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل دو خود مختار ملکوں کی طرح رہیں, جسے آپ نے ٹو اسٹیٹ تھیوری جس کا نام لیا. لیکن کل دیر شام وائٹ ہاؤس کے ایک اعلی اہلکار نے کہا کہ امن کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی اصول پر عمل ہو, اور ٹرمپ انتظامیہ کوئی حل تھوپنے کی کوشش نہیں کرے گی. اور ان کا کہنا تھا کہ مقصد امن قائم کرنا ہوگا, نہ کہ ٹو اسٹیٹ. اسے کئی طبقوں میں ایک بڑی شفٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن نے اس پر خاصی تنقید کی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی بیان دیا ہے کہ امن کے لیے ٹو اسٹیٹ سولوشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اور اسے برقرار رکھنا چاہیے. دفتر خارجہ کے ایک اہلکار نے میڈیا کو دیے بیانوں میں یہ ضرور کہا کہ اس پالیسی میں کسی طرح کی تبدیلی سے وہ واقف نہیں ہے, اور وہ بھی وائٹ ہاؤس سے اس پر اور معلومات کے لیے رابطے میں ہیں. یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جو خود کو ایک اعلی ڈیل میکر کی طرح پیش کرتے ہیں, وہ چاہیں گے کہ کچھ ایسا کر جائیں کہ مشرق وسطی میں امن قائم ہو اور ان کا نام اس سے جڑے. اور انہوں نے اپنے داماد جیرڈ کوشنر کو اس کی رہنمائی کے لیے تقرر کیا ہے. نیتن یاہو ٹو اسٹیٹ سولوشن کی ہی بات کرتے رہے ہیں, لیکن انہوں نے اسٹیٹ مائنس سولوشن کا بھی ذکر کیا ہے. تو ابھی سے جو پریس کانفرنس ہوگی اب سے کچھ منٹوں میں, ایک گھنٹے میں, اس میں اندازہ ملے گا کہ کیا رخ ہونے جا رہا ہے.
بہت شکریہ برجیش. یہ تھے بی بی سی کے نامہ نگار برجیش اپادھیائے. اور آپ کو ذکر پاکستان سپر لیگ اور اس میں لگے میچ اور اسپاٹ فکسنگ کے الزامات کا. پاکستان سپر لیگ میں کرپشن کے الزامات پر معطل ہونے والے دو کھلاڑی شرجیل خان اور خالد لطیف آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش ہوئے. دونوں کھلاڑیوں کو ان کے خلاف لگے الزامات سے آگاہ کیا گیا اور ان کو اپنا موقف بیان کرنے کا موقع بھی دیا گیا. لاہور سے عمر دراز کی رپورٹ.
پاکستان میں سپر لیگ میں مبینہ طور پر اسپاٹ فکسنگ میں ملوث دو پاکستانی کھلاڑی خالد لطیف اور شرجیل خان آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش ہوئے.
پروویژنلی ہم نے ان کو سسپینڈ کیا. وہ دو کھلاڑیوں کو آج موقع دیا جا رہا ہے کہ اپنا موقف سامنے لائیں اور ہماری اینٹی کرپشن کے جو لیڈر ہیں کرن اعظم ان سے بیٹھ کے آج بات ہوئی.
دونوں کھلاڑی دبئی سے لاہور پہنچے اور اس کے بعد پی سی بی کے اینٹی کرپشن یونٹ کے سربراہ کرنل محمد اعظم سے ملاقات کے لیے نیشنل کرکٹ اکیڈمی پہنچے. پی سی بی چیئرمین شہریار خان کے مطابق دونوں کھلاڑیوں کو اینٹی کرپشن کے سامنے پیش ہونے کا موقع ان کی خواہش پر دیا گیا تاکہ ان کا موقف جانا جا سکے. دونوں کھلاڑی صبح ہی سے پی سی بی کے آفس کے عقب میں واقع پاکستان کرکٹ اکیڈمی میں موجود تھے, تاہم میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. شرجیل خان اور خالد لطیف کو شام کے وقت اینٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش ہونے کا موقع ملا. پی سی بی چیئرمین شہریار خان کے مطابق اگر دونوں کھلاڑی اپنا جرم تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی, تاہم اگر وہ الزامات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پھر ایک ٹریبیونل تشکیل دیا جائے گا جو اس کیس میں مزید کارروائی کرے گا. تاہم ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی کھلاڑی کرپشن میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی.
ہماری طرف سے جو میکسیمم پنشمنٹ ہوگی، ڈیٹرنٹ پنشمنٹ ہوگی، ایسی پنشمنٹ ہوگی کہ آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ کرے۔
پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کروانے کے حوالے سے شہریار خان کا کہنا تھا کہ بورڈ واضح طور پر فائنل لاہور میں کروانے کی اپنی خواہش کا اظہار کر چکا ہے، اب اگر گورنمنٹ اجازت دیتی ہے تو وہ فائنل لاہور ہی میں کروانا چاہیں گے۔
ہم نے تو یہی کہا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ فائنل یہیں ہو، ہم گھٹنا نہیں ٹیکنا چاہتے ہیں ٹیررسٹ کے خلاف، تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہیں ہو، اور اگر حکومت سمجھتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تو حکومت ہم سے کہے گی، ہم نے حکومت کو بتا دیا ہے کہ ہم یہاں کر رہے ہیں۔
پی ایس ایل میں مبینہ اسپاٹ فکسنگ سے متعلق لندن میں ہونے والی گرفتاریوں کے حوالے سے شہریار خان کا کہنا تھا کہ اسپاٹ فکسنگ لندن میں قابل سزا جرم ہے، لندن پولیس اپنے قانون کے مطابق کارروائی کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں اسے جرم تصور نہیں کیا جاتا اس لیے وہ یہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ شرجیل خان اور خالد لطیف پی سی بی کے اینٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، تاہم ان کے خلاف باضابطہ طور پر چارج شیٹ آنا ابھی باقی ہے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور آج پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ ہو رہا ہے۔ اس وقت بی بی سی اردو کے سپورٹس رپورٹر عبدالرشید شکور شارجہ اسٹیڈیم میں موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں۔ شکور، شارجہ اسٹیڈیم میں ماحول کیسا ہے اور کیا میچ شروع ہو چکا ہے؟
اب سے کچھ دیر کے بعد میچ شروع ہوگا، ٹاس ہو چکا ہے، اسلام آباد نے ٹاس جیتا ہے اور پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے، اور ابھی گراؤنڈ جو ہے وہ خالی ہے، تماشائیوں کی برائے نام تعداد جو ہے وہ اس وقت اسٹیڈیم میں نظر آ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی میچ شروع ہو تو لوگ جو اپنے کام کاج سے فارغ ہوں وہ اس میچ میں آ جائیں، جس طرح دبئی میں بالکل ہی تماشا ہی نہیں تھے، لیکن یہاں توقع کی جا رہی ہے کہ شہر کے وسط میں ہونے کی وجہ سے جو شارجہ اسٹیڈیم تماشائیوں سے آنے والے میچوں میں اور اس میچ میں بھرے گا۔
صحیح شکور، جو غیر ملکی کھلاڑی ہیں، جو بڑے نام ہیں، کیا اب تک ان میں سے کسی کی کارکردگی قابل ذکر رہی ہے؟
بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ اب تک کے میچوں میں اتنی قابل ذکر نہیں رہی ہے، سوائے ایک دو جو کھلاڑی ہیں جیسے رائلے روسو ہیں، انہوں نے دونوں میچ میں نصف سینچریاں اسکور کی ہیں کوئٹہ کی طرف سے، لیکن جو بڑے نام ہیں جیسے کرس گیل، کمار سنگاکارا، برینڈن میکیلم اور کیوین پیٹرسن، وہ اب تک کوئی زبردست تاثر چھوڑنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور یہ آپ جو شور سن رہے ہیں یہ اناؤنسمنٹ ہے، اور اب یہ میچ تھوڑی دیر میں یہاں پہ شارجہ اسٹیڈیم میں شروع ہونے والا ہے، اسلام آباد یونائٹیڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان۔
صحیح شکور، اب تک ٹورنامنٹ میں کون سی ٹیمیں مضبوط نظر آ رہی ہیں؟
پشاور زلمی نے 3 میچ کھیلے ہیں اور اس نے 2 جیتے ہیں، 1 میں اسے شکست ہوئی ہے، اور لاہور کی ٹیم جو ہے 3 میچوں میں 1 جیت پائی ہے، کراچی کی ٹیم 2 میچ ہار چکی ہے، اور کوئٹہ کی ٹیم 2 میچ جیت کر دونوں میچ اس میں کامیاب رہی ہے۔ تو اس وقت یہ ٹیموں کی پوزیشن ہے کہ اس میں پشاور نے 3 میں سے 2 جیتے ہیں اور کوئٹہ نے 2 جیتے ہیں جو اس نے میچز کھیلے ہیں۔
صحیح شکور، تو اب تک ہونے والے میچز میں ماحول کیسا رہا ہے اور مداحوں کا جوش و خروش کیسا رہا ہے؟
ملا جلا ہے، جیسے افتتاحی تقریب ہوئی اور اس کے بعد جو میچ ہوئے اس میں تماشائی تھے، لیکن پھر دبئی اسٹیڈیم بھر نہیں سکا، حالانکہ مطلب T20 کی کشش جو ہے وہ تماشائیوں کو لے آتی ہے، لیکن اب یہاں توقع کی جا رہی ہے شارجہ میں، یہاں پہ جو 8 جو میچز ہیں اس میں جو شارجہ اسٹیڈیم ہے وہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہاں پہ میچز ہوئے ہیں ون ڈے اور T20 تو تماشائیوں کی کشش جو ہے وہ آتی ہے اور یہاں پہ جو ہے انجوائے کرتے ہیں، تو توقع کی جا سکتی ہے کہ شارجہ اسٹیڈیم میں صورتحال دبئی کے مقابلے میں مختلف ہوگی۔
تو شکور، مختصراً بتا دیجئے کہ جو بدعنوانی کے الزامات آئے ہیں اس کا کچھ اثر ہوا ہے ٹورنامنٹ پہ؟
یقیناً اس پر اثر پڑتا ہے، اسپانسر جو ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کرکٹ بورڈ پر پریشر آ گیا ہے کہ جو مطلب اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اب اس کو کس طرح باقی ماندہ جو میچز ہیں ایونٹ ہیں اس کو پاک رکھا جائے، جو کرپشن ہے اس سے دور رکھا جائے، تو کرکٹ بورڈ اپنے طور پر تو کوششیں کر رہا ہے، ایفرٹس ہیں، یہاں پہ جو سیکیورٹی مینیجرز ہیں اور جو اینٹی کرپشن یونٹ ہے وہ سرگرم ہے، لیکن جو کچھ ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اب سے کوشش یہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی کہ باقی ماندہ جو ایونٹ بچا ہے اس کو مزید کسی ایسی خبر اور اسی ہیڈ لائن سے بچایا جائے جو نقصان دہ ثابت ہو سکے۔
صحیح شکور، کوئکلی بتائیے آج فیورٹ ٹیم کون سی ہے؟
T20 میں پیش گوئی مشکل ہے، کوئٹہ فیورٹ ہے جس نے دونوں میچ جیتے ہیں، اسلام آباد یونائٹیڈ 2 میچ سے 1 میچ جیت کر ہاری ہے۔
بہت شکریہ،
میں یہی کہوں گا کہ
بہت شکریہ۔ یہ تھے بی بی سی اردو کے سپورٹس رپورٹر عبدالرشید شکور، اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے عبدالوہاب رفیق اور پروڈیوسر تھے سہیل حلیم، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض سرانجام۔
پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور اور قبائلی علاقے مومت ایجنسی میں شدت پسندی کے دو مختلف واقعات میں تین اہلکاروں سمیت کم از کم چھ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسلام آباد میں اغوان مشن کے نائب کو طلب کر کے کلعدم شدت پسند تنظیم جماعت الاحرار کی افغانستان میں موجود پناہ گاہوں سے پاکستان کی سرزمین پر ہونے والے حملوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ فلسطین نے ٹرمپ انتظامیہ کی اس تجویز پہ شدید تنقید کی ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والا امن معاہدہ ضروری نہیں کہ دو ریاستی حل کی صورت میں ہو۔ یورپی یونین کی بارڈر ایجنسی کے مطابق غیر قانونی طریقے سے یورپ میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں کی تعداد سن 2015 کے مقابلے میں سن 2016 میں 72% کم رہی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔